کری تفسیر. آپ نے دیکھا کہ دوسرے پارے کے آغاز میں قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ امت وسط کو اس کا رول یا اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا، پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد کی تلقین کی گئی، پھر اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی بات تھی. اس موقع کی مناسبت سے کچھ احکامات ذاتی اخلاق اور کردار کی بہتری کے لیے دیے گئے، پھر قصاص، وصیت اور روزے اور حج کے بارے میں احکامات دیے گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کی اصلاح کے لیے کچھ آیات نکاح اور طلاق کے بارے میں، اور پھر اب دوبارہ رخ مڑتا ہے جہاد کی طرف، اور اس موقع پر مسلمانوں کو جان اور مال کی قربانی دینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور پھر پچھلی اقوام کے حالات سے نصیحت کی جا رہی ہے. الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوفن، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. اس آیت میں الذین کہہ کر کن لوگوں کی طرف خطاب ہے؟ اس کی شان نزول میں دو تین آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ الذین سے مراد یہاں پر بنی اسرائیل ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ ایک شہر میں رہتے تھے کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، پلیگ جس کو کہتے ہیں. جو ہی یہ وبا پھیلی تو لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ وہ اس کا شکار ہو جائیں گے اور مر جائیں گے. اس خطرے کی بنا پر انہوں نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور ہزاروں کی تعداد میں شہر سے باہر نکل کھڑے ہوئے، گھر بار چھوڑ کر، اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے. ابھی وہ کسی منزل تک نہ پہنچے تھے کہ راستے میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے. اسی طرح ایک اور رائے یہ ہے کہ یہاں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اس کا تعلق بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس دور سے ہے جب سموئیل نبی کے ظہور کے دور میں بنی اسرائیل سخت انتشار میں مبتلا تھے. اگرچہ تعداد کے لحاظ سے یہ اس وقت 3 لاکھ سے زیادہ تھے، لیکن بدعت اور شرک کے غلبے کی وجہ سے ان کی مذہبی، اخلاقی اور سیاسی حالت بہت خراب تھی. ان کے اندر اجتماعی تنظیم بھی نہ تھی، یہ بہت ڈس آرگنائز تھے، ہر طرف سے دشمنوں کی یورش تھی، اور یہ اپنے دشمنوں سے اس قدر مروب اور خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے کہ کسی سے مقابلے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہے تھے. خاص طور پر فلسطینیوں نے ان کو بری طرح مروب کیا، فلسطینی قوم تھے، اور ان پر چڑھائی کر کے انہوں نے ان کا قتل عام بھی کیا، اور ان سے وہ صندوق بھی چھین لے گئے جس کی حیثیت ان کے لیے بالکل ایک زندگی کی علامت کی سی تھی، جس کو وہ اپنی تمام عبادات اور مہمات میں آگے آگے رکھتے تھے. ان کے ڈر سے بنی اسرائیل نے اپنے سارے شہر خالی کر دیے. جس قوم نے ان سے وہ صندوق چھینا، ان کے ڈر سے انہوں نے اپنا علاقہ خالی کر دیا. لیکن جو ہی یہ نکلے، خوف اور دزدلی کی وجہ سے ان پر موت طاری ہو گئی، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ موت ان پر 20 سال تک طاری رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا. اور تیسرا خیال یہ ہے کہ الذین سے مراد یہاں کوئی بھی سابقہ امت ہے یعنی بنی اسرائیل نہیں، کوئی بھی امت جس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو اس بات کی تسلی دی جائے کہ موت کے خوف سے اگر کوئی بھاگ کر نکلے بھی تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، لہذا تم موت سے ڈر کر اپنا گھر بار نہ چھوڑنا، دشمن کے مقابلے میں بھاگ کھڑے نہ ہونا۔ اور اس رائے کے بیان کرنے والوں کا خیال ہے، چونکہ پچھلے دو آراء کسی صحیح حدیث پر مبنی نہیں، اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، تو اس لیے ضروری طور پر یہ کہنا کہ بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہے یہ بھی درست نہیں، بس ایک خیال ہے۔ اب اگر مختلف تفاسیر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بسا اوقات بائبل سے کوٹیشنز ہوتی ہیں یا اسرائیلی واقعات ہوتے ہیں، ایسے واقعات کے بیان کرنے میں حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے روایات بیان کر لو، اس میں حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرآن سے نہ ٹکراتی ہوں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کے بارے میں نہ ہم پوری طرح تصدیق کر سکتے ہیں نہ ان کی تکذیب کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے درست بھی اور ہو سکتا ہے درست نہ بھی ہو۔ اگر وہ کسی صحیح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی روایت ہو رہی ہو تو ان کو ماننا چاہیے، کیونکہ پھر اس میں آپ کی تصدیق شامل ہے، اور اگر محض ایک قصے کے طور پر بیان ہو رہی ہو ایسی چیزیں تو ان کو ماننا کچھ ضروری بھی نہیں۔ اس لیے دو تین آراء کا یہاں ذکر کر دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہمیں ہر آیت کے مفہوم اور اس کی اسپرٹ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور نہ کہ اس آیت کو صرف اس خاص قوم سے منسوب کر کے بس بات وہی ختم کر دینی چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے کہ کسی بھی واقعے اور کسی بھی قصے کے اندر عبرت کا پہلو اور سبق کی بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ واقعہ بیان کیوں ہوا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق۔ جو بھی قوم ہو، اصل چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان کے کس عمل کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں جتنے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں ان سب میں ہمارے لیے کوئی سبق ہے، کوئی بھی واقعہ محض واقعہ نہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت کا پہلو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، اگرچہ دیکھا نہیں لیکن دکھایا جا رہا ہے، امیجن کرایا جا رہا ہے، کن کو؟ ان لوگوں کو، خرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، یعنی ان کی تعداد کم نہ تھی، لیکن حضر الموت، موت کا خوف ان پر غالب تھا، وہ بزدل تھے۔ تو سکھانا کیا مطلوب ہے کہ جو قوم بزدل ہوتی ہے، جس کے دل میں انسانوں کا خوف ہوتا ہے، خاطر ان کی تعداد ہزاروں میں ہی کیوں نہ ہو، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فقال لهم الله موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، موت کے ڈر سے بھاگے تھے، موت راستے میں آ ملی۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یعنی ان کی موت کے بعد۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، ہزاروں کو مار کر پھر زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان لوگوں پر فضل کیا تھا کہ انہیں موت کے بعد زندگی دی، اسی طرح باقی لوگوں پر بھی وہ بار بار اپنی عنایتیں اور احسانات کرتا ہے، لیکن لوگ اس کے ان احسانات کو سمجھتے نہیں۔ یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگنا پسندیدہ نہیں۔ زندگی کے مارکے میں شکست سے ڈرنے کا نام ہی شکست ہے، یعنی جو شخص اس لیے کسی مقابلے پہ نہیں آتا کہ وہ شکست کھا جائے گا، تو وہ گویا مقابلہ نہ کر کے بھی شکست کھا جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر تاؤن پھیل جائے تو بھی اس بستی کو موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیماری یعنی تاؤن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں تاؤن پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں. کیونکہ مسلمان اس وقت مدینہ میں تھے اور بارہا انہیں دشمن کی طرف سے جنگ کا خوف ہوتا، یہ مدنی صورت ہے سورۃ البقرہ. تو مدینہ کے اندر جو حالات تھے ان کے لیے بھی مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ بجائے اس سے کہ تم موت سے ڈرو، دشمنوں سے ڈرو، دشمنوں کا خوف تمہارے دل میں ہو، تم بزدل ہو اور اس وجہ سے تم مقابلے پر نہ نکلو، نہیں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو. اور دوسری طرف مراد کیا ہے کہ میدان جنگ سے بھاگو نہیں. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ جو، يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دے اللہ کو اچھا قرض، یعنی اپنی جانیں اللہ کے راستے میں پیش کرنے کے علاوہ اپنے مال بھی اس کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کیا قرار دیتے ہیں؟ اپنے ذمے قرض قرار دیتے ہیں. یہاں مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ پر ابھارا جا رہا ہے. قرض وہ مال ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس مل جائے گا. یعنی قرض کے اندر مفہوم کس چیز کا ہے؟ کہ کسی کو دیا جانے والا وہ مال جس کو واپس ملنا چاہیے. تو کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی جو مال تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ کہیں گم نہیں ہو جائے گا، ختم نہیں ہو جائے گا، ضائع نہیں ہو جائے گا، بلکہ تم کو واپس ملے گا. وہ اللہ کے ذمے ایک قرض ہے. لیکن یہاں کیسا قرض مانگا جا رہا ہے؟ جو قرض حسنا ہو، اچھا قرض. اور حسن کا معنی کیا ہے؟ پسندیدہ، جو عقل کے اعتبار سے بھی پسندیدہ ہو، سوچ کے اعتبار سے، خواہش نفسانی کے اعتبار سے، جو نگاہ کو بھی بھلا معلوم ہو. لیکن یہاں قرض حسنا سے مراد اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرنا ہے جو خصوصاً اس کے دین کے راستے میں کیا جائے، اس کے دین کے فائدے کے لیے کیا جائے، اس کے دین کی ترقی کے لیے کیا جائے. ویسے تو فی سبیل اللہ کوئی بھی مال آپ خرچ کریں، خواہ کسی غریب مسکین کو دیں یا کسی بھی ضرورت مند کو دیں، اگر اچھی نیت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ قرض حسنا سمجھتے ہیں. لیکن اس آیت کے ریفرنس میں اور ان واقعات کے کانٹیکسٹ میں یہاں جس انفاق کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور ویسے اللہ کے راستے میں دیا ہوا کوئی بھی مال جو اچھی نیت، اچھے جذبے، اچھی سوچ کے ساتھ ہو وہ قرض حسنہ ہی ہوتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دے. قرض جو ہے قافرے دار اس مال کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور اس شرط پر دیا جاتا ہے کہ وہ واپس مل جائے گا. اور حسنا کا لفظ ہے، ح ہر خوش کن اور پسندیدہ چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. حسن کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک, وہ چیز جو عقل کے اعتبار سے پسندیدہ ہو. نمبر دو, وہ جو خواہش نفس کی روح سے پسندیدہ ہو. اور نمبر تین, وہ جو نگاہ کو بھلی معلوم ہو, یعنی ظاہری طور پر بھی, عقلی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی انسان کو خوشگوار معلوم ہو. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, جہاں پر قرض حسنا سے مراد کیا ہے؟ اچھا قرض, یعنی پسندیدہ قرض جو اللہ تعالیٰ کو دیا جائے گا. اس سے مراد اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے, خاص طور پر اس کے دین کی خدمت کے لیے. اس کو قرض حسنہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ایسا مال صرف دل کے اچھے جذبے کے ساتھ ہی خرچ کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی اور مفاد مطلوب نہیں ہوتا, کوئی اور غرض نہیں ہوتی. تو یہاں مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. کون ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں دے گا؟ اس مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض فرماتے ہیں اور وہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. کس طرح؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے گا. وَاللَّهُ يَقْبِضُ, اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے, کم کرتا ہے. وَيَبْسُطُ, اور بڑھا دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. مال کی کمی بیشی اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی زیادہ مال میں کمی کا ہونا یا کم مال کا پھیل جانا, یعنی زیادہ ہو جانا, مال میں کثرت ہو جانا, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو جب دیا اس نے تو اس کے دیے ہوئے میں سے اسی کی راہ میں دینا تم پر بھاری نہ ہو. اپنے آگے جانے سے پہلے اپنے لیے دنیا سے ہی کچھ تیاری کر کے کچھ دے کر جاؤ, کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ تم خود بھی اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. اللہ کے دیے ہوئے کو اس کی طرف لوٹاؤ جیسے تم خود ایک دن اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے بے نیاز ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے, پھر وہ قرض مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, ہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو اس کے ذریعے سے جنت میں داخل کر دیں. یعنی جو کچھ مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دینا چاہتے ہیں. یہ سن کر ابو الدرداء نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ابو الدرداء کہتے ہیں, میں کھجور کے دو باغوں کا مالک ہوں, اس کے علاوہ میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں. میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے باقی رکھو. ابو الدرداء نے عرض کیا, آپ گواہ رہیے, ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں, وہ میں اللہ کو قرض دیتا ہوں. آپ نے فرمایا, اے ابو الدرداء, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے. ابو الدرداء اس بات کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور جو باغ انہوں نے دینا کیا اس کے اندر بھی دوبارہ نہیں گئے. اس کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکارا کیونکہ ان کا گھر اسی باغ کے اندر تھا. اے دہدا کی ماں تم اس باغ سے باہر آ جاؤ, اس گھر سے باہر آ جاؤ کیونکہ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے. وہ بھی سن کر بولی اے دہدا کے باپ تم نے بہت اچھا سودا کیا, اور یہ کہہ کر خوشی خوشی وہ اس سے باہر آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل پر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا تم من عزق وداحن ودار فیاحن لعبد دہدا, کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدہدا کے لیے تیار ہیں, یعنی جنت میں ابو الدہدا کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ آیت خوبصورت آیات میں سے ہے اور صحابہ کرام کے جذبہ عمل کو بھی واضح کرتی ہے کہ کس طرح وہ اللہ کا حکم سن کر آگے بڑھے اور انہوں نے عمل میں کچھ بھی دیر نہ لگائی. یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھوں اسلام کو ترقی نصیب ہوئی, اور آج ہم جیسے لوگ جو صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں, جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں, جو صرف دنیا ہی کو جنت بنا لینا چاہتے ہیں حالانکہ دنیا عارضی جگہ ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں آج اسلام کا یہ حال ہو گیا ہے. حالانکہ کتاب بھی وہی ہے, پیغمبر بھی وہی ہے, ہماری زبانیں بھی وہی ہیں جیسے ان لوگوں کی زبانیں تھیں, لیکن ہمارے کہنے اور ان کے کہنے میں بہت بڑا فرق تھا. ہم صرف الفاظ سے کام لیتے ہیں جبکہ ان کے الفاظ کے ساتھ ان کا عمل بھی شریک تھا, اور الفاظ کے ساتھ جب عمل شامل ہوتا ہے تو ہی تبدیلی آتی ہے. یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حقیقی معنوں میں سچے دل سے انسان ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کو چاہے, کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے ہر چیز قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے, اس کے لیے پھر کچھ بھی دینا مشکل نہیں لگتا, اور انسان مجبوری سے نہیں دیتا, فٹ دلی سے نہیں دیتا, خوشی سے دیتا ہے, اپنی پیاری سے پیاری چیز دیتا ہے اور اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن جب تک انسان کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر مال کی محبت ہوتی ہے, دنیا کی محبت ہوتی ہے, تو پھر انسان تھوڑا سا دیتے ہوئے بھی بہت ڈرتا ہے, حالانکہ اس نے یہ سب کچھ لیا کہاں سے, اس کے پاس آیا کہاں سے, آخر اس کا توکل اللہ پر کیوں نہیں جاتا؟ پہلے بھی تو اسی نے دیا, دوبارہ بھی وہی دے گا, پھر اس کی راہ میں دیتے ہوئے یہ ڈر کیسا؟ صحابہ کرام کی انہی قربانیوں کی وجہ سے اور اسی فراخ دلی کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی عزت نصیب ہوئی اور اسلام کو کامیابی اور غلبہ نصیب ہوا. آج اسلام کا یہ حال, مسلمانوں کی یہ ذلت کیوں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب اپنی ذات کے لیے خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بڑی سے بڑی رقم خرچ کر لیتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ, ہمارے لین دین کے رسم و رواج, ہماری پیدائش اور موت, ان مواقع پر ہم کیا کچھ خرچ نہیں کرتے, اور اس کے مقابلے میں فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کی ترقی کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم کتنا مال نکالتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ جو کچھ ہم دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور دنیا میں چھوڑ رہے ہیں وہ دنیا میں ہی رہ جائے گی, اس میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی, اور وہ چیز جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشی کے لیے, اس کی خاطر, اس کے نام پر, اس کے دین کے لیے ہم دیتے ہیں, اسے نہ صرف یہ کہ وہ لوٹائے گا بلکہ کئی گنا کر کے لوٹائے گا, کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا گیا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً, اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر کی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کی خیرات قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے. یعنی ایک کھجور جیسی چیز اگر کسی کے پاس چھوٹی سی چیز بھی ہے تو وہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچیرے کی پرورش کرتا ہے. بچیرے بچیا جیسی ہوتی ہے نا، گائے کا چھوٹا بچہ، یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بڑھاتا ہے کہ ایک لقمہ ایک پہاڑ برابر ہو جائے. شرط یہ ہے کہ وہ حلال رزق میں سے ہو اور خالصتاً اس کے لیے خرچ کی گئی ہو. تو یہاں یہ جو دو لفظ استعمال ہے نا، یس بزو، تو اس کا مفہوم یوں ہے کہ قبضہ کہتے ہیں مٹھی کو، یس بزو مٹھی بند کر لینا اور یبسو تو پھیلا دینا، یعنی مال کی کمی کے لیے یس بزو کا لفظ ہے اور یبسو تو مال کے بڑھ جانے کے لیے.